بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اور آپ صرف اس بات کا اتباع کریں جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، اپنے میزبان کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 108 اور 109 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب احمد میرزادہ۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام براہ راست نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اور یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام گرد و پیش نشر ہوگا، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آج کا ایران۔ اس کے بعد نشر ہوگا پروگرام آئینۂ صحافت، اور نشریات کے آخر میں پیش کیا جائے گا پروگرام نور ایمان۔ گرد و پیش۔ گرد و پیش، جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اور گرد و پیش میں حسب معمول پہلے ہوں گی عالمی خبریں، اور خبروں کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی جناب حسین تقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے امریکہ کے مداخلت پسندانہ بیان پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ پاکستان کی ایک عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف کو عدالت میں حاضری سے مستقل استثناء دے دیا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے ڈی جی جیل خانہ جات ہیمنت لوہیا کو قتل کر دیا گیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے امریکہ کے مداخلت پسندانہ بیان پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکی صدر انسان دوستی کا ڈھونگ رچانے سے پہلے اپنے ملک کے انسانی حقوق کے سیاہ کارنامے پر غور کریں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے جدید ترین پوسٹ میں امریکہ کی جانب سے انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائے جانے پر سخت تنقید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دنیا بھر کے عوام برسوں سے فلسطین، افغانستان، عراق، یمن، لیبیا، شام، حتیٰ کہ خود امریکہ میں واشنگٹن کے انسانی حقوق کے اصل روپ اور بے نقاب چہرے کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ ناصر کنانی نے امریکی صدر کو مخاطب کر کے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہوتا کہ جو بائیڈن انسان دوستی کا ڈھونگ رچانے سے پہلے امریکہ کے انسانی حقوق کے کارنامے کے بارے میں سوچتے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے لکھا ہے کہ البتہ مکاری کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ بہتر ہوتا اگر امریکی صدر ایرانی عوام کے خلاف ان بے شمار پابندیوں کے لیے پریشان ہوتے جو ان کی اپنی حکومت کے اعتراف کے مطابق ان کی مثال نہیں ملتی اور تباہ کن ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ ناصر کنانی نے لکھا کہ یہ ایسی پابندیاں ہیں کہ جنہیں ہر حال میں انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک مداخلت پسندانہ بیان جاری کر کے ایران میں بلوؤں کی کھلے عام حمایت کا اعلان کیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ انسانی حقوق کے سلسلے میں امریکہ اور مغربی ممالک کے دوہرے معیاروں کا مشاہدہ روزانہ کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے۔ مغربی حکومتیں صرف ان ممالک کے مسائل کو اچھالتی ہیں جو مغرب کی تسلط پسندی کے خلاف ہیں۔ ادھر جنیوا میں ایران کے مستقل مندوب نے مہسا امینی کی موت کے بارے میں بعض مغربی ملکوں کے مشترکہ بیان کے جواب میں کہا ہے کہ دوہرا معیار اور غلط اور جعلی خبریں نشر کرنا انسانی حقوق کی بہتری کی راہ میں سنگین خطرہ ہے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے یورپی دفتر میں ایران کے سفیر اور مستقل مندوب علی بحرینی نے کہا ہے کہ مہسا امینی کی موت کے فوراً بعد ہی ایران کے اعلی حکام بشمول رہبر انقلاب اسلامی اور اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے اس ناخوشگوار واقعے کی فوری تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی حکومت اور عدلیہ کی نگرانی میں تحقیقاتی میکانزم کی تشکیل سمیت متعدد اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور جاری تحقیقات کے نتائج کو مکمل شفافیت کے ساتھ جلد منظر عام پر لایا جائے گا۔ کابل میں تعلیمی مرکز پر خودکش حملے میں زخمی ہونے والے کئی طلبہ کو علاج کے لیے ایران منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اس دہشت گردانہ واقعے میں زخمیوں سے 8 کو خصوصی علاج کے لیے ایک فلائٹ کے ذریعے ایران لایا گیا ہے۔ ان افغان شہریوں کی آنکھ، کان، پیٹ اور بدن کے دوسرے اہم حصے دھماکے میں بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ اس دہشت گردانہ حملے کے فوراً بعد اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے طبی امدادی کھیپ کابل روانہ کر دی گئی تھی۔ طالبان انتظامیہ کی وزارت صحت کے نمائندے نے ایران کے اس اقدام پر تہران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ثابت کیا ہے کہ ہمیشہ افغان عوام کے شانہ بشانہ کھڑا رہتا ہے۔ واضح رہے کہ کابل کے دشت بری علاقے میں واقع ایک تعلیمی مرکز پر جمعے کے روز دہشت گردانہ حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ معاف کیجیے گا، علاقے میں واقع ایک تعلیمی مرکز کو جمعے کو دہشت گردانہ حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا، جہاں متعدد طلبہ خاک و خون میں غلطہ ہو گئے تھے۔ ایران کی بحریہ کے کمانڈر نے بتایا ہے کہ ایران، پاکستان اور عمان بحری سیکیورٹی کے مشترکہ کمان تشکیل دے رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحری فوج کے کمانڈر ان چیف ایڈمیرل شہرام ایرانی نے عالمی یوم جہازرانی کی مناسبت سے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ بحریہ کے 3 جنگی جہاز بیک وقت دنیا کے کھلے سمندروں میں جہازرانی کی سلامتی کو یقینی بنا رہے ہیں۔ ایڈمیرل شہرام ایرانی نے کہا کہ اس وقت ایران کے 5 جنگی بیڑے دنیا کے مختلف علاقوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کے امن پسندانہ مشن میں مصروف ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بہت جلد ایران، پاکستان اور عمان سمیت سیکیورٹی کی مشترکہ کمان کا افتتاح کریں گے، جو عالمی جہازرانی کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ واضح رہے کہ ایران کی بحریہ نے جدید ترین ٹیکنالوجیوں اور ہتھیاروں سے لیس جہازوں کی مدد سے نہ صرف ایران کے بحری حدود کی سلامتی کو یقینی بنایا ہوا ہے، بلکہ مقامی ٹیکنالوجی سے تیار شدہ ان جہازوں کو کھلے سمندروں کی جانب روانہ کر کے عالمی جہازرانی کو محفوظ بنانے میں اہم قدم اٹھایا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ پاکستان کی ایک عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف کو عدالت میں حاضری سے مستقل استثناء دے دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ لاہور کی احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ ریفرنس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی مستقل حاضری سے معافی کی درخواست منظور کر لی ہے۔ وزیر اعظم کے وکیل امجد پرویز کی جانب سے عدالت میں دائر کی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم کابینہ اجلاس کے باعث عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے، جبکہ حمزہ شہباز کمر درد میں مبتلا ہیں اور ڈاکٹروں نے انہیں آرام کا مشورہ دیا ہے۔ دوران سماعت نیب نے وزیر اعظم شہباز شریف کی مستقل حاضری کی درخواست پر جواب جمع کرایا، جس کے بعد عدالت نے شہباز شریف کی مستقل حاضری کی درخواست منظور کر لی اور انہیں عدالت میں پیشی کے لیے نمائندہ مقرر کرنے کی اجازت دے دی۔ احتساب عدالت کے جج قمر الزمان نے آئندہ سماعت پر نیب کے گواہوں کو طلب کرتے ہوئے کارروائی 25 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے ڈی جی جیل خانہ جات ہیمنت لوہیا کو قتل کر دیا گیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ڈی جی جیل خانہ جات جموں کشمیر کو پیر اور منگل کی درمیانی رات جموں میں ان کے دوست کے گھر میں پراسرار حالت میں مردہ پایا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان کا گلا کٹا ہوا تھا اور جسم پر جلنے کے بھی نشان تھے۔ جموں پولیس کے اے ڈی جی مکیش سنگھ نے بتایا ہے کہ اس واردات میں ملوث ڈی جی جیل خانہ جات کے ملازم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے ان کو قتل کیا ہے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس جموں مکیش سنگھ کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مشتبہ ملازم جرم کا ارتکاب کرنے کے بعد جائے واردات سے فرار ہو جاتا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ڈی جی جیل خانہ جات کا گھریلو ملازم یاسر پچھلے 6 مہینے سے ان کے گھر میں کام کر رہا تھا اور ابتدائی تحقیقات میں معلوم ہوا ہے کہ وہ کافی جارے مزاج اور شرارتی تھا، جبکہ وہ ڈپریشن کا بھی شکار رہتا تھا۔ بحرین کی اسلامی تحریک کے رہنما نے کہا ہے کہ شاہی حکومت بحرینی عوام کو غلام بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں بحرین کی اسلامی تحریک کے رہنما آیت اللہ عیسیٰ قاسم نے لکھا ہے کہ شاہی حکومت رائے دہندگان اور مستقل امیدواروں کے لیے تمام راستے بند کر کے عوام کے گلے میں غلامی پھندا ڈالنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بحرین کی حکومت چاہتی ہے کہ رائے دہندگان، سیاسی کارکنان اور ارکان پارلیمان سب ان کے غلام بن کر رہیں۔ شیخ عیسیٰ قاسم نے اس سے پہلے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ حکومت نے انتخابات کو اپنے استبدادی نظام اور شخصی حکمرانی کو آگے بڑھانے کے ایک ہتھکنڈے میں تبدیل کر دیا ہے، لہٰذا ایسے انتخابات میں شرکت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ بحرین میں پارلیمانی انتخابات آئندہ ماہ نومبر میں کرائے جانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بحرین کی جمعیت الوفاق کے نائب سربراہ حسین الدہمی نے کہا تھا کہ آل خلیفہ حکومت انتخابات کا ڈھونگ رچا کر اپنی ساکھ بحال کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ فلسطین کے استقامتی محاذ نے غزہ میں جدید ترین میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ فلسطین کے استقامتی محاذ نے اپنی عسکری اور حربی توانائیوں کی تقویت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے جدید ترین میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ رپورٹ میں میزائل کی تفصیلات کا ذکر کیے بغیر کہا گیا ہے کہ جدید قسم کا یہ میزائل غزہ سے بحر روم کی جانب داغا گیا۔ فلسطین کی استقامتی تنظیم اپنی عسکری اور حربی توانائیوں کی تقویت کے دائمی منصوبے کے تحت غزہ میں نت نئے میزائلوں کی رونمائی اور تجربے انجام دے رہی ہے۔ استقامتی محاذ کی میزائل طاقت اور عسکری گنجائشوں میں اضافے کا مقصد فلسطینی قوم کو غاصب صہیونی حکومت کے فضائی اور میزائل حملوں کا منہ توڑ جواب دینے کے قابل بنانا ہے۔ عراق کے بصرہ شہر میں حشد الشعبی اور دہشت گرد عناصر کے مابین جھڑپوں کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ دہشت گردوں نے عراق کے جنوبی شہر بصرہ میں عوامی رضاکار فورس حشد الشعبی کے مرکز کو راکٹوں کا نشانہ بنایا، جس کے بعد حشد الشعبی کے جوانوں نے جوابی کارروائی کر کے 12 دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ رپورٹ کے مطابق دہشت گردوں نے کم از کم 14 راکٹوں سے حشد الشعبی کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا تھا، لیکن سارے کے سارے راکٹ اس مرکز کے اطراف واقع رہائشی مکانات سے ٹکرائے یا پھر قریب کی نہر میں جا گرے۔ بتایا جا رہا ہے کہ حشد الشعبی نے ان حملوں پر فوری رد عمل ظاہر کرتے ہوئے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر راکٹوں کی برسات کر دی۔ باخبر ذرائع کے مطابق عوامی رضاکار فورس کے جوانوں نے التنویمیہ علاقے پر بھی دہشت گردوں کے حملوں کو ناکام بنایا اور حملہ آوروں کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ جارے سعودی اتحاد نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے صوبہ الحدیدہ کے مختلف علاقوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ المسیرہ ٹیلی ویژن کے مطابق یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے مشترکہ کمانڈ روم نے بتایا ہے کہ سعودی اتحاد کے ڈرون اور جاسوس طیاروں نے صوبہ الحدیدہ کے جبلیہ نامی علاقے میں گھس کر جاسوسی پروازیں انجام دی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سعودی فوجی اتحاد نے صوبہ الحدیدہ کے شہر حیث پر توپ خانے سے گولہ باری کی ہے۔ اس سے پہلے یمن کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ محمد عبدالسلام نے کہا تھا کہ ہماری مذاکراتی ٹیم یمنی عوام کے حقوق کی بالادستی کی خواہاں ہے اور جارے ملکوں کو جنگ بندی کی ناکامی کا اصل ذمہ دار سمجھتی ہے۔ یمن میں اقوام متحدہ کی نگرانی میں 2 اپریل سے 2 ماہ کی جنگ بندی کا آغاز ہوا تھا، جس میں 2 ماہ کی توسیع بھی دی گئی جو 2 اکتوبر کو ختم ہو گئی۔ دریاسنا یمن کی قومی حکومت کے ترجمان محمد عبدالسلام نے یورپی یونین کے امور خارجہ کے انچارج جوزف بورل سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ محمد عبدالسلام نے اپنے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ انہوں نے جوزف بورل کے ساتھ گفتگو میں الحدیدہ کی بندرگاہ اور صنعاء ایئرپورٹ کا ظالمانہ محاصرہ ختم کرانے پر زور دیا ہے۔ ایشین کپ فٹسال مقابلوں میں ایران نے کوارٹر فائنل میں ویتنام کو یک طرفہ طور پر شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ کویت میں ایشین کپ فٹسال کے مقابلوں میں ایران کی قومی ٹیم نے آج دوپہر ویتنام کو بری طرح پچھاڑا اور تابڑتوڑ 8 گول داغ دیے۔ پورے میچ میں ویتنام کی ٹیم ایرانی ٹیم کے حملوں کے مقابلے میں بے بس دکھائی دی۔ ایران کی جانب سے حسین طیبی نے اکیلے 3 گول داغے، جبکہ باقی 5 کھلاڑیوں نے 1-1 گول اسکور کیے۔ ویتنام کی ٹیم پورے میچ میں صرف 1 گول کر سکی۔ سیمی فائنل میں ایران کا میچ تھائی لینڈ اور تاجکستان کے درمیان ہونے والے کوارٹر فائنل کی فاتح ٹیم سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور اسی کے ساتھ گرد و پیش پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی چراغ طور بنایا، میرے کملی والے نے دل کو چراغ طور بنایا، میرے کملی والے نے ہر پتھر دکھایا، جلوہ اپنا ایسے دکھایا، میرے کملی والے نے جلوہ اپنا ایسے دکھایا، میرے کملی والے نے سے پہلے دنیا کا ایوان سجایا، دنیا کا ایوان سجایا، میرے کملی والے نے دنیا کا ایوان سجایا، میرے کملی والے نے کو انسان بنایا، میرے کملی والے نے انسان کو انسان بنایا، میرے کملی والے نے دل کو چراغ طور بنایا، میرے کملی والے نے روشنیاں ہی روشنیاں ہیں، ہر منزل ہر محفل میں، روشنیاں ہی روشنیاں ہیں، ہر منزل ہر محفل میں، جلوہِ حق دنیا کو دکھایا، جلوہِ حق دنیا کو دکھایا، میرے کملی والے نے جلوہِ حق دنیا کو دکھایا، میرے کملی والے نے چراغ طور بنایا، میرے کملی والے نے اس نے کیا تخلیق جہاں کو، اس سے بڑا کوئی بھی نہیں، اس سے بڑا کوئی بھی نہیں، اللہ اکبر کہنا سکھایا میرے کملی والے نے، اللہ اکبر کہنا سکھایا، اللہ اکبر کہنا سکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، بھٹکنے والوں کو کس نے شعور راہ دیا، دنیا میں بھٹکنے والوں کو، سب کو سبا نے یہی بتایا میرے کملی والے نے، سب کو سبا نے یہی بتایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام براہ راست نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی ایک بار پھر سماعت فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروں کے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 12 مہر، 7 ربیع الاول اور 4 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سات ربیع الاول سن 342 ہجری قمری کو چوتھی صدی ہجری کے مشہور عالم، شاعر اور ادیب علی بن محمد تنوخی نے 64 سال کی عمر میں جنوبی عراق کے شہر بصرہ میں وفات پائی۔ وہ موجودہ ترکی کے مشرق میں واقع علاقے انطاکیہ میں پیدا ہوئے تھے۔ نوجوانی کے دور میں وہ بغداد چلے گئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ ریاضی کے علاوہ ادبی علوم میں بھی تنوخی کا شمار اس وقت کی معروف شخصیات میں ہوتا تھا۔ وہ فقہ، اصول فقہ اور حدیث کے میدان میں بھی نابغہ عصر سمجھے جاتے تھے۔ تنوخی اس زمانے کے تمام مروجہ علوم حاصل کر کے بصرہ لوٹ گئے اور قضاوت کے کام میں مشغول ہو گئے۔ اس بنا پر انہوں نے قاضی تنوخی کے نام سے شہرت پائی۔ وہ بہترین خطیب بھی تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے عراق کے بڑے بڑے علماء کے درمیان بہترین خطیب کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ 4 اکتوبر سن 1582 عیسوی کو گریگورین کیلنڈر نافذ ہوا. موجودہ عیسوی کیلنڈر کو 1582 عیسوی سے قبل جولین کیلنڈر کہا جاتا تھا. اس کی وجہ تسمیہ یہ تھی کہ یہ کیلنڈر 45 قبل مسیح میں جولیس سیزر نے رائج کیا تھا. یہ کیلنڈر بغیر کسی رد و بدل کے 1582 تک پورے یورپ میں رائج رہا. جولیس سیزر نے ہر چوتھے سال میں ایک دن کا اضافہ کر کے ہر چوتھا سال 366 دن کا استعمال کیا. لیکن اس سے ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ سال کی لمبائی حاصل سال سے 11 منٹ 14 سیکنڈ کم ہو گئی اور اس طرح 1582 تک تقریباً 10 دن کا فرق پڑ گیا. 1582 میں پوپ گریگوری سیزدہم نے کیلنڈر پر نظر ثانی کی اور یہ 10 دن کیلنڈر سے حذف کر دیے گئے. یہ تبدیلی 4 اکتوبر 1582 کو عمل میں لائی گئی اور 4 اکتوبر 1582 کی اگلی تاریخ 15 اکتوبر 1582 قرار دی گئی. ساتھ ہی ساتھ یہ اصول بھی نافذ کیا گیا کہ آئندہ اس غلطی کے امکان کی روک تھام کے لیے صدی کا صرف وہ سال لیپ سال شمار ہوگا جو 400 سے تقسیم ہوتا ہو. 1582 میں یہ تبدیلی اٹلی، فرانس، پرتگال اور اسپین نے قبول کر لی، تاہم برطانیہ اور اس کے مقبوضات میں جن میں ہندوستان اور امریکہ بھی شامل تھے یہ تبدیلی 1752 میں اختیار کی گئی اور 2 ستمبر 1752 کی اگلی تاریخ 13 ستمبر 1752 قرار دی گئی. چار اکتوبر سن 1830 عیسوی کو بیلجیم نے آزادی حاصل کی. بیلجیم 18ویں صدی کے اوائل سے آسٹریا کے زیر انتظام تھا اور اسی صدی کے اواخر میں فرانس نے اس پر قبضہ کر لیا، لیکن یورپی حکومتوں کے ہاتھوں نیپولین بوناپارٹ کی شکست کے بعد بیلجیم اور ہالینڈ نے ایک کونسل تشکیل دی. اس اتحاد کو زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ بیلجیم نے ہالینڈ کے خلاف شورش کر دی. بیلجیم کے عوام کیتھولک فرقے جبکہ ہالینڈ کے عوام پروٹسٹنٹ فرقے کے پیرو تھے. اس شورش کے بعد بیلجیم کے عوام نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا. بیلجیم پر ہالینڈ کا حملہ بھی فرانس اور برطانیہ کی مداخلت کے باعث ناکام رہا. چار اکتوبر سن 1957 عیسوی کو سابق سوویت یونین کے سائنسدانوں نے پہلا مصنوعی چاند کامیابی سے خلا میں بھیجا اور اس طرح فضا کی تسخیر کا دور شروع ہوا. اسپوٹینک اول نامی اس مصنوعی چاند نے 92 دن میں 1400 بار زمین کے گرد چکر لگایا اور خلا سے زمین پر پہلی بار ریڈیائی پیغام بھیجے. اس مصنوعی چاند کا وزن 83 کلو گرام جبکہ قطر 85 سینٹی میٹر تھا اور اس میں 2 ریڈیو ٹرانسمیٹر نصب کیے گئے تھے. چار اکتوبر سن 1966 عیسوی کو لیسوتھو نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی. آزادی سے قبل لیسوتھو کا نام باسو ٹویلین تھا اور یہ 1884 سے برطانیہ کی نو آبادی تھا. اس پر برطانیہ کا قبضہ 1966 تک جاری رہا. آخر کار 4 اکتوبر 1966 کو اس نے مکمل آزادی حاصل کر لی. لیسوتھو کا رقبہ 30,355 مربع کلومیٹر ہے اور بر اعظم افریقہ کے جنوب میں واقع ہے۔ اس کے چاروں طرف جنوبی افریقہ ہے اور سمندر تک اس کی رسائی نہیں ہے۔ بارہ مہر سن 1375 ہجری شمسی کو ایرانی مصنف اور مترجم پروفیسر ڈاکٹر مرشدہ اسدی کا انتقال ہوا۔ انہیں ادبی و اسلامی کتابوں کے ترجمے میں انتہائی مہارت حاصل تھی۔ انہیں عربی اور انگریزی زبانوں پر مکمل عبور حاصل تھا۔ اسی بنا پر انہوں نے ان زبانوں سے فارسی میں جو کتابیں ترجمہ کیں وہ سلیس اور رواں ہیں۔ ڈاکٹر مرتضیٰ اسعدی نے بہت سی کتابیں اور مقالے بھی تحریر کیے۔ ان کی کتابوں میں جنگہائے صلیبی، جہان اسلام اور آغاز مطالعات اسلامی در غرب خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچا۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آج کا ایران۔
آج کا ایران۔
عزیز سامعین، ہفتہ وار پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے دوران ایران میں رونما ہونے والے اہم واقعات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، ایران کی انٹیلیجنس وزارت نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ ملک کے بعض علاقوں میں ہونے والے حالیہ فسادات میں خفیہ اور آشکار ہاتھ ملوث تھے۔ جمعہ 30 ستمبر کو جاری کیے گئے اس بیان میں انٹیلیجنس وزارت نے کہا کہ گزشتہ دنوں وطن کا دفاع کرنے والوں اور ملک کے نظم و نسق کے محافظوں نے مختلف گروہوں، غیر ملکی خفیہ تنظیموں کے ایجنٹوں، امریکی اور برطانوی حکومتوں اور ان کے سعودی پیروکاروں کی براہ راست مداخلت کرنے والے نیز فسادیوں کے جاہل اور فریب خوردہ عناصر کا مقابلہ کیا۔ اس بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ گزشتہ دنوں منافقین کے دہشت گرد گروہ ایم کے او کے 49 ایجنٹوں اور ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جو البانیا میں مقیم منافقین کے دہشت گرد گروہ کے حکم کے مطابق فسادیوں کو اکسانے والی جعلی خبریں پھیلانے سے لے کر دہشت گردی اور تباہی پھیلانے، نعرے لگانے، فسادات کے مقامات پر براہ راست موجود رہنے، سڑکوں پر سرکاری اور عوامی املاک کی تباہی، پولیس کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف آلات کی فراہمی، مختلف مقامات اور سرکاری اور نجی گاڑیوں کو آگ لگانے کے لیے آتشین مواد کی فراہمی تک کی سرگرمیوں میں شریک تھے۔ عراق کے کردستان علاقے میں موجود دہشت گردوں کے ایران مخالف اقدامات میں شدت کے بعد ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر نئے مرحلے کے تحت حملے کیے۔ سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کی زمینی فوج کے دفتر تعلقات عامہ نے بدھ کے روز ایک بیان میں کہا کہ عراق کے شمالی علاقے کے حکام کو اپنے علاقے میں عالمی استکبار سے وابستہ ایران مخالف دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیوں کو ختم کرانے کے لیے ضروری انتباہ دیا گیا تھا، لیکن اس جائز اور قانونی مطالبے پر توجہ نہیں دی گئی اور دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیاں جاری رہیں اور اسلامی جمہوریہ ایران کے سرحدی علاقوں پر حملہ کیا گیا اور ہمارے ملک کی بعض سرحدی چوکیوں پر حملہ کیا۔ نیز حالیہ واقعات کی حمایت کی گئی تو اس کے بعد دہشت گرد گروہوں کے خلاف حملے کیے گئے۔ سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کی زمینی فورس کے اعلامیے میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ یہ کارروائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک خطرے کو مؤثر طریقے سے ختم نہیں کر دیا جاتا اور دہشت گرد گروہوں کے ٹھکانوں کو تہس نہس نہیں کر دیا جاتا۔ نیز علاقائی حکام اپنی ذمہ داریوں پر عمل نہیں کرتے۔ دریاسنا ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے عراق کے کردستان علاقے میں دہشت گردوں کے ہیڈ کوارٹر پر ایرانی مسلح افواج کے حملے کے بارے میں مغربی ممالک کے بیان کی مذمت کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے جمعے کے روز کہا کہ ایران کسی بھی علاقے سے جارحیت کی کارروائیوں کے خلاف اپنی قومی سلامتی کا دفاع کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے اور دہشت گردی کی کسی بھی کارروائی کا پورے عزم کے ساتھ مقابلہ کرے گا۔ ایران کی غیر ملکی تجارت گزشتہ 6 ماہ میں 13.2% اضافے کے ساتھ 52.08 کروڑ 20 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ عراق کے محکمہ کسٹم نے ابھی چند روز پہلے بتایا کہ سن 1401 ہجری شمسی یعنی رواں شمسی سال کی پہلی 6 ماہی میں ایران کی غیر ملکی تجارت کا حجم 6.81 کروڑ 3,000 ٹن تھا۔ اس عرصے میں 26.50 کروڑ 10 لاکھ ڈالر مالیت کی 5.17 لاکھ 83,000 ٹن اشیاء برآمد کی گئیں۔ برآمدات کی یہ مقدار مالی لحاظ سے 13.32% اضافہ ظاہر کرتی ہے اور رواں شمسی سال کے پہلے 6 ماہ میں 26.31 کروڑ ڈالر مالیت کی 1.63 لاکھ 20,000 ٹن اشیاء کی درآمد کی گئیں، جس میں مالیت کے لحاظ سے 13.15% اضافہ ہوا ہے۔ چین، عراق، متحدہ عرب امارات، ترکی اور ہندوستان ایران کی برآمدادی اشیاء کے لیے اہم ترین ممالک رہے ہیں۔ تمین اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے مغربی فریق کو دوبارہ عہد شکنی سے روکنے اور تحفظات کے سیاسی بہانے کے تحت ایران کے خلاف قرارداد جاری کرنے کے لیے حفاظتی مسائل کے قابل اعتماد ضمانت اور حل پر تاکید کی۔ سید ابراہیم رئیسی نے بدھ کی رات براہ راست ٹیلی ویژن پر گفتگو کرتے ہوئے جوہری مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں فرانس کے صدر ایمانوئل ماکرون کے ساتھ اپنی حالیہ ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس ملاقات میں سلامتی کے مسائل کے حل کے 2 اصولوں اور پابندیوں کے مستقل طور پر اٹھائے جانے پر ایرانی قوم کے اقتصادی فائدے پر زور دیا گیا ہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی IAEA کے سیاسی نقطہ نظر پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی ایٹمی صنعت کا معائنہ کرنے کے بعد ایجنسی کے ماہرین باضابطہ طور پر اعلان کرتے ہیں کہ ایران کی ایٹمی سرگرمیوں میں کوئی انحراف نہیں ہوا ہے، لیکن جیسے ہی وہ یورپ واپس جاتے ہیں یا صہیونی حکومت کی طرف سے ان سے رابطہ کیا جاتا ہے تو ان کا لب و لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے، جس سے اس مسئلے میں سیاسی نقطہ نظر کی غمازی ہوتی ہے۔ صدر ایران نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ دشمن کی چال ایران میں تفرقہ پیدا کرنا اور قومی اتحاد کو پارا پارا کرنا ہے، کہا کہ آج تمام ایرانی عوام اس بات سے آگاہ ہیں کہ ہمارا سب سے اہم اسٹریٹجک مسئلہ قومی اتحاد و یکجہتی کو برقرار رکھنا ہے، تو کسی بھی صورت میں اس بات کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ دشمن ہماری قومی یکجہتی اور اتحاد کو بگاڑ سکے۔ سمعین، گزشتہ چند دنوں میں فسادیوں کی جانب سے قرآن مجید اور اسلامی مقدسات کی بے حرمتی کے بعد اس اقدام کی مذمت میں اجتماع کی اپیل کے بعد گزشتہ ہفتے اتوار کو ایران کے مختلف شہروں میں امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے کے تحت زبردست ریلیاں نکالی گئیں۔ امت رسول اللہ کے نعرے کے تحت سب سے بڑی اور عظیم الشان ریلی تہران میں نکالی گئی، جہاں دسیوں لاکھ تہرانیوں نے بلوائیوں اور مقدسات کی توہین کرنے والوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ تہران میں منعقدہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریلی کے اختتام پر ایک قرارداد بھی پاس کی گئی، جس میں مظاہرین نے دہشت گردوں اور امن و امان اور عوام کی سیکیورٹی میں خلل ڈالنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اس قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ہم ناپاک اور مذموم حرکتوں اور قرآن مجید کی بے حرمتی، مساجد اور ایران کے قومی پرچم جلائے جانے، ہم وطن خواتین کے حجاب کی بے حرمتی، شرپسند عناصر اور بلوائیوں کے ہاتھوں ایرانی عوام کے کئی محافظوں کی شہادت اور اسلامی اہداف و مقاصد اور اقدار کی بے حرمتی کی، جس سے اسلامی جمہوری نظام کے خلاف دشمنوں اور اسلام عزیز اور مسلمانوں کی بیداری و عظمت سے کینے اور عداوت کے نتیجے میں صہیونیت اور تسلط پسند نظام اور دشمنان کی طرف سے ایران کے اسلامی جمہوری نظام کے خلاف سازش اور فتنے کی گہرائی کا پتہ چلتا ہے، سخت الفاظ میں مذمت کی۔ سامعین، گزشتہ ہفتے منگل کے روز ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے انسان دوستانہ امور کے رابطہ کار یا کوآرڈینیٹر مارٹن گریفتھس سے ملاقات کی، جس میں یمن، افغانستان، شام اور یوکرائن کے عوام کی انسان دوستانہ اور انسانی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ حسین امیر عبداللہیان نے اس ملاقات میں اس حقیقت کا ذکر کرتے ہوئے کہ تقریباً 50 لاکھ افغان تارکین وطن ایران میں رہتے ہیں اور ایک خاصی تعداد روزانہ مشترکہ سرحدوں کو عبور کر کے ایران میں داخل ہوتی ہے، کہا کہ اقوام متحدہ اتنی بڑی تعداد اور خاص طور پر ایران میں نئے افغان پناہ گزینوں کی انسان دوستانہ امداد کی طرف سے کیوں غافل ہے۔ انہوں نے تمام شامی عوام میں انسان دوستانہ امداد کی منصفانہ تقسیم اور شامی عوام کے لیے بین الاقوامی امدادی تنظیموں کی زیادہ سے زیادہ سنجیدہ توجہ کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہفتہ وار پروگرام آج کا ایران یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔ جی
جس قوم کا رہبر زندہ ہو اس قوم کو کون مٹائے گا جس قوم کا رہبر زندہ ہو اس قوم کو کون مٹائے گا اس کی نسلیں مٹ جائیں گی اس قوم سے جو ٹکرائے گا ٹکرائے گا جس قوم کا رہبر زندہ ہو شہادت ہو جن کی کب ڈرتے ہیں زندانوں سے شبیر کے ماتم داروں سے کیا کوئی آنکھ ملائے گا ملائے گا جس قوم کا رہبر زندہ ہو قائم کی حکومت قائم ہے دریا
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام آج کا ایران سماعت فرما رہے تھے، جو گزشتہ ہفتے رونما ہونے والی بعض اہم خبروں پر مشتمل تھا۔ سامعین، آپ ہمیں پروگرام کے حوالے سے اپنی رائے سے مطلع کیجیے گا اور پروگراموں پر تبصرہ بھی ضرور کیجیے گا، تاکہ آپ کے خوبصورت رائے اور مشورہ ہمارے پروگراموں میں نکھار لانے کا باعث بنے۔ آپ کے مفید مشوروں کا ہمیں انتظار رہے گا۔ خداوند عالم آپ سب کو سلامت رکھے، آمین۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ہماری نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے، تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ ایران، دشمن مضبوط ایران کے خلاف ہیں قائد انقلاب اسلامی۔ العربی الجدید، صہیونی مسجد الاقصی میں اپنے مذہبی رقص و گانے کی تقریب منعقد کرتے ہیں۔ روزنامہ گارڈین، لسٹرز بڑے دولت مندوں پر ٹیکس کی پالیسی سے پیچھے ہٹے، اب وہ اپنے باقی بچے تباہ کن بجٹ کو بھی ختم کر سکتی ہیں۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ ہمشہری، ہمیں بھی ہمدردی ہے، بلوے منصوبہ بند تھے، جھگڑا حجاب کا نہیں ہے، قائد انقلاب اسلامی۔ اخبار لکھتا ہے، قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے پیر کو کیڈٹ کالج میں اپنی تقریر میں کہا کہ میں صراحت کے ساتھ کہتا ہوں، یہ واقعات امریکہ، صہیونی حکومت اور ان کے ایجنٹوں کی طرف سے بنائے گئے منصوبوں کا نتیجہ ہیں۔ ان کا اصل مسئلہ مضبوط خود مختار ایران اور ایران کی ترقی ہے۔ ان واقعات میں ایرانی قوم نے اپنی طاقت کا پھر مظاہرہ کیا، اور مستقبل میں بھی جہاں ضروری ہوگا عوام بہادری کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اگر اس نوجوان لڑکی کا معاملہ نہ بھی ہوتا، تب بھی کسی اور بہانے سے اس سال اسی مہینے کے آغاز میں ایران میں بد امنی پیدا کی جاتی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ دنیا میں بہت بلوے ہوتے ہیں، یورپ میں اور خاص طور پر فرانس میں اور پیرس میں بار بار بڑے پیمانے پر بلوے ہوتے ہیں، لیکن کیا کبھی امریکی صدر یا کانگریس کے سربراہ نے بلوائیوں کی حمایت میں بیان دیا ہے؟ کیا کبھی پیغام دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ کیا کبھی امریکی سرمایہ داروں اور سعودی عرب جیسی ان سے وابستہ کچھ حکومتوں کے ذرائع ابلاغ نے ان بلووں کی حمایت کی؟ کیا کبھی امریکہ نے اعلان کیا کہ وہ کوئی سافٹ ویئر ان بلوائیوں کو دے رہا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے آسانی سے رابطہ کریں؟ لیکن ایران میں یہ سب کچھ بار بار کیا گیا ہے، تو پھر کیوں کچھ لوگوں کو ان واقعات میں غیر ملکیوں کا ہاتھ نظر نہیں آتا؟ اخبار القدس العربی، غاصب صہیونیوں نے دو فلسطینیوں کو شہید کیا، حالات دھماکہ خیز۔ اخبار لکھتا ہے، پیر کو دو صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں دو فلسطینیوں کی موت سے فلسطینیوں میں غم و غصہ کئی گنا بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے غرب اردن میں فلسطینیوں کی جانب سے کاروائیوں کے خوف میں صہیونی حکام کی نیندیں اڑ گئی۔ نابلس اور اس کے اطراف کے علاقوں میں شہادت پسندانہ کاروائیوں میں اضافہ ہوا ہے، جو یہودی آباد کاروں کی جانب سے فلسطینیوں پر حملوں میں شدت کا نتیجہ ہے۔ صہیونی فوج کے کمانڈر کا الزام ہے کہ تین فلسطینیوں نے کچھ فوجیوں کو کچلنے کی کوشش کی تھی، جس کے بعد فوجیوں نے ان پر فائرنگ کر دی۔ تاہم فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ یہ الزام بے بنیاد ہے، کیونکہ گاڑی سے کچلنے کی کاروائیوں میں تین نہیں ایک ہی فلسطینی ہوتا ہے۔
فلسطینیوں میں غم و غصہ بڑھانے کے بعد رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں نابلس، جنین اور قلقیلیہ میں 6 مسلحانہ کاروائیاں انجام دی گئیں۔ غرب اردن میں جس طرح کے حالات ہیں وہ ایک نئے انتفاضہ کے آغاز کا پیش خیمہ ہو سکتے ہیں۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ڈیلی پاکستان، آرٹیکل 62 سے صادق و امین کے الفاظ نکالے جائیں، پیپلز پارٹی نے بل پیش کر دیا۔ روز نامہ نوائے وقت، فرد جرم عائد نہ کرنے کا فیصلہ، عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس خارج۔ اور دا ہندو، امیت شاہ کے دورے کے موقع پر جموں کشمیر میں سیکورٹی انتظامات سخت۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، صدر علوی کی کوششیں عمران خان کا لانگ مارچ منسوخ کرا سکیں گی۔ صدر عارف علوی کی عمران خان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان صلح کرانے کی کوششیں ناکام ہونے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پیر کو بنی گالا میں حتمی حکمت عملی کے طور پر لانگ مارچ کے خیال پر بحث و مباحثہ ہوا۔ عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں شیخ رشید، مونس الہی، اسد عمر، شاہ محمود قریشی اور فیصل واوڈا نے شرکت کی اور اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کی تاریخ کے اعلان پر غور کیا۔ اگرچہ اجلاس میں مذاکرات کے لیے پس پردہ کوششوں کی حمایت پر اتفاق کیا گیا، لیکن یہ فیصلہ کیا گیا کہ 12 ربیع الاول کے بعد تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ عمران خان نے لانگ مارچ کا وقت کسی کو نہیں بتایا۔ اجلاس میں جیل بھرو تحریک پر بھی بات ہوئی۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی میں یہ غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ مذاکرات کی کوششوں کا فائدہ نہیں ہو رہا۔ پی ٹی آئی میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ صدر عارف علوی وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا، حکومت کی جانبداری اور میڈیا ٹرائل دونوں ہی خطرناک۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، گزشتہ دنوں مرکزی تفتیشی ایجنسی این آئی اے نے نام نہاد مسلم تنظیم پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے خلاف ملگیر کریک ڈاؤن کیا اور مختلف ریاستوں میں اس تنظیم سے وابستہ 150 سے زائد افراد کو حراست میں لیا۔ ابتدائی طور پر ان سب پر دفعہ 108 اور 151 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ یہ تو پکا ہے کہ ان لوگوں کو کم سے کم 1 سال اور زیادہ زیادہ کسی بھی مدت تک ضمانت نہیں مل سکے گی، اور کوئی تعجب نہیں ہوگا اگر ان سب پر بعد میں یا دوران تفتیش یو اے پی اے جیسی خطرناک دفعات لگا کر ضمانت کے امکانات کو اور محدود کر دیا جائے۔ جن الزامات کے تحت فرنٹ کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، اسے کہیں زیادہ سنگین الزامات اور پختہ ثبوت آر ایس ایس اور اس کی ذیلی تنظیموں کے خلاف ہیں۔ ابھی آر ایس ایس کے ہی ایک سابق پرچارک یشونت شندے نے باقاعدہ عدالت میں حلف نامہ داخل کر کے بتایا کہ آر ایس ایس اور بجرنگ دل ملک میں جگہ جگہ بم دھماکہ کرنے کی سازش کر رہے ہیں، جس کا الزام فطری طور سے مسلمانوں کے سر جاتا اور اس کا سیاسی فائدہ بی جے پی کو ملتا۔ کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ اس حلف نامے پر الزامات کی جانچ ہو، سچ پائے جائیں تو ان تنظیموں پر ایکشن ہو، غلط ہوں تو شندے پر ایکشن لیا جائے؟ لیکن سنگین اتنے الزام پر نہ عدالت نے کوئی ایکشن لیا، نہ سرکار میں اور نہ ہی ضمیر فروش میڈیا میں اس پر کوئی چرچا ہو رہی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ عزیز سامعین، ابھی آپ اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور لیجئے اب پروگرام کا نشریات کا آخری پروگرام نور ایمان سماعت فرمائیے۔ اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری دوسری مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائے گی، تو ہمیں تیسری مجلس تک کی نشریات کے لیے اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام نور ایمان۔
عزیز سامعین، ہفتے وار پروگرام نور ایمان لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ سلویا مینسکیل کو ایک نو مسلم امریکی خاتون کہتی ہیں، اپنے اسلامی مطالعے کے دوران مجھے صحیفہ سجادیہ نامی کتاب ملی جس نے اس سمت میں میری بہت مدد کی۔ اس کتاب کی محبت اور روحانیت سے بھرپور دعاؤں میں والدین کے لیے ایک دعا نقل کی گئی ہے، جب بھی مجھے لگتا ہے کہ کسی نے میرے ساتھ کوئی برائی کی ہے تو اس دعا کے پڑھنے سے میرا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ سلویا مینسکیل کو ایک نوجوان امریکی مسلمان خاتون ہیں جن کی اپنے جیسے بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح اسلام قبول کرنے کی ایک دلچسپ داستان ہے۔ سلویا کے عیسائی والدین نو عمری میں ہی الگ ہو گئے تھے اور اسے بے نظم، بدعنوان اور پرخطر معاشرے میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ مغربی معاشرے میں اس جیسے واقعات بھرے ہوئے ہیں جن میں نہ صرف طلاق کی شرح بہت زیادہ ہے بلکہ افراد بھی ازدواجی زندگی سے گریزاں نظر آتے ہیں، جس کے نتیجے میں ازدواجی زندگی میں پیش آنے والے ناگوار واقعات میں بھی روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ امریکہ میں ہونے والی شادیوں کا نصف اب طلاق پر ختم ہوتا ہے اور 40% افراد شادی نہ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس درمیان سلویا زندگی کی تمام مشکلات کے باوجود جینا اور سیکھنا جاری رکھتی ہیں۔ اسلام سے ان کی پہلی آشنائی ہائی اسکول کی تعلیم کے دوران ہوئی تھی، جس میں نامکمل ہونے کے باوجود اسلام سمیت مختلف مذاہب کا تعارف کرایا گیا تھا۔ بالآخر اطالوی نژاد یہ امریکی نوجوان خاتون کہتی ہیں کہ گلوکاری کے شعبے سے وابستہ ہوئی اور شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئی۔ اتنا مصروف رہتی تھی کہ ہر ہفتے کے آخر میں شہر میں ایک کنسرٹ کیا کرتی تھی۔ مختصر یہ کہ میری آمدنی بے حساب ہو گئی تھی، لیکن خوشی اور سکون کے لیے پیسہ اور شہرت کافی نہیں ہے، اور اس حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے کبھی بھی کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ یہ واقعہ سلویا کے طبی معائنے اور ایک خط سے شروع ہوا جس میں ان کے ٹیسٹ کے نتائج کو دیکھتے ہوئے کہا گیا کہ انہیں جلد از جلد کسی طبی مرکز سے رجوع کرنا چاہیے۔ ٹیسٹ رپورٹ میں ان کی صحت کے خطرے میں ہونے کا اشارہ تھا۔ سلویا کہتی ہیں کہ میں ٹیسٹ رپورٹ دیکھ کر بری طرح پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ ٹیسٹ کے نتائج نارمل ہوں گے۔ مجھے رپورٹ جمعے کی شام کو موصول ہوئی، اس لیے مجھے پیر تک انتظار کرنا پڑا۔ ویکینڈ کے دوران میں سمجھ چکی تھی کہ مجھے ایک لا علاج بیماری لاحق ہے اور میری موت قریب ہے۔ اگرچہ بعد میں معلوم ہوا کہ ٹیسٹ رپورٹ غلط تھی اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن موت اور دنیا کی مایوسی اور اس کی دل نشین صورتوں اور لذتوں کے بارے میں صرف چند دنوں کے سوچنے کے بعد خدا، دنیا اور آخرت کی زندگی کے بارے میں سلویا کے خیالات اور نظریات میں نمایاں تبدیلیاں آئیں۔ وہ کہتی ہیں، وہ 2 یا 3 دن میرے لیے بہت اہم تھے اور اس سوچ نے مجھے اپنی زندگی پر نظر ثانی کرنے اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق پر غور کرنے پر مجبور کیا۔ سلویا ان پریشان دنوں کے بارے میں کہتی ہیں، میں نے اپنے ارد گرد کی دنیا کو مختلف نظروں سے دیکھا اور محسوس کیا کہ تقریباً ہر وہ چیز جس پر میں نے اپنی زندگی برباد کی ہے، جیسے کہ غیبت، فیشن اور میک اپ، ٹیلی ویژن اور موسیقی، یہ سب چیزیں بیکار اور عارضی ہیں۔ اس امریکی نوجوان خاتون کے لیے اس واقعے کا رونما ہونا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 کی یاد دلاتا ہے، جس میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، کیا تمہارا خیال ہے کہ تم آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی تمہارے سامنے سابق امتوں کی مثال پیش نہیں آئی ہے جنہیں
فقر و فاقے اور پریشانیوں نے گھیر لیا اور اتنے جھٹکے دیے گئے کہ خود رسول اور ان کے ساتھیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آخر خدائی مدد کب آئے گی۔ تو آگاہ ہو جاؤ کہ خدائی امداد بہت قریب ہے۔ سلویا کے رویے میں تبدیلی کی وجہ کے ساتھ ان کے لیے اوریانی والے کپڑوں میں گانا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اس صورتحال کو کچھ اس طرح بیان کرتی ہیں۔ اس ہفتے کے آخر میں مجھے ایک کنسرٹ کرنا تھا اور اس بار میرے لیے اوریانی والے کپڑوں کے ساتھ اسٹیج پر جانا اور ہجوم میں براہ راست گانا بہت مشکل تھا۔ ان دنوں میں نے گلوکاری ترک کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن کافی عرصے بعد میں نے ایسا کرنے کی ہمت پیدا کی۔ یہ دل برداشتہ امریکی نوجوان خاتون اسلام کے بارے میں اپنے سابقہ تجسس کی بنیاد پر دنیا اور انسان اور اس کے خالق کے بارے میں اس دین الہی کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے مطالعہ اور تحقیق کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اگرچہ وہ کہتی ہیں کہ وہ بغیر وجہ اور تحقیق کے کسی بھی چیز کو قبول نہیں کرتی، لیکن وہ اسلام کی اعلیٰ اقدار اور احکام کو منطقی اور مدلل سمجھتی ہیں اور بالآخر مسلمان ہو جاتی ہیں۔ وہ اسلام کی طرف متوجہ ہونے کی ایک وجہ عیسائیت کی بعض غیر تحریف شدہ تعلیمات کی اسلام کے ساتھ مطابقت کو سمجھتی ہیں، اور وہ اس بارے میں کہتی ہیں، مثال کے طور پر، نہ صرف نماز اور روزے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دیگر تعلیمات بھی بہت زیادہ اسلام سے مشابہت رکھتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی میرے لیے دلچسپ تھی کہ اسلام اور عیسائیت دونوں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں اور ان کی واپسی پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر آپ عہد نامہ قدیم میں کھانے پینے کے احکام پڑھیں تو دیکھیں گے کہ طہارت اور حلال و حرام کے مسائل دونوں ادیان میں تقریباً ایک جیسے ہیں۔ بلا شبہ قرآن کریم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی قتل نہیں کیا گیا اور وہ زندہ ہیں، لیکن عیسائی کہتے ہیں کہ انہیں صلیب پر چڑھایا گیا لیکن ان کی روح جنت میں گئی اور ایک دن واپس آئے گی۔ سلویا کے علمی زندگی میں دین اسلام آہستہ آہستہ اپنے اثرات مرتب کر رہا ہے۔ وہ اپنے اندر رونما ہونے والی تبدیلیوں کو کچھ اس طرح بیان کرتی ہیں کہ گانا گانے اور کنسرٹ منعقد کرنے اور اوریاں لباس پہننا مسلمان ہونے کے ساتھ میل نہیں کھاتا۔ میرا نیا مذہب آہستہ آہستہ میری روزمرہ کی زندگی، برتاؤ، لباس اور یقیناً میری گفتار و رفتار میں ظاہر ہو رہا تھا، لیکن یہ نیا مذہب اور سلویا کے رویے میں تبدیلی ان کی ماں کی ناراضگی کا باعث بن رہی تھی اور ان کے لیے اس روشن خیالی کے راستے کو جاری رکھنے میں رکاوٹ کا سبب تھی۔ جب یہ کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں تو ماں اپنی بیٹی کو اٹلی کے دورے پر بھیجتی ہے تاکہ ملک کے نامساعد ثقافتی حالات کی وجہ سے خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ رہ کر وہ اپنا ارادہ بدل سکے، لیکن اٹلی کے سفر کا سلویا کی والدہ پر الٹا اثر ہوا۔ جیسا کہ وہ کہتی ہیں، اس سفر نے مجھے مزید سیکھنے کا موقع دیا اور مجھے پہلے سے کہیں زیادہ خدا کے قریب کر دیا۔ مزاج کی یہ تبدیلی باعث بنی کہ انہوں نے فوراً اپنے کنسرٹ منتظم کو بلا کر اپنے تمام کنسرٹس منسوخ کر دیے اور امریکہ واپس آنے کے بعد گانا بالکل ترک کر دیا۔ اسلام کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے محترمہ سلویا اسلامی حجاب کو اپنے لیے منتخب کرتی ہیں۔ اس فیصلے سے ان کی ماں اور یہاں تک کہ ان کے والد بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے ان کو طویل عرصے تک اپنے سے دور کر دیا۔ لیکن اس نئی اطالوی نژاد مسلمان نے حجاب کے بارے میں ایک دلچسپ دلیل دیتے ہوئے کہا، حجاب اور عفت کا مسئلہ جسے ہر کوئی جانتا ہے کہ اسلام سے مخصوص ہے، بائبل میں پہلے ہی بیان کیا جا چکا ہے۔ مثال کے طور پر انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات میں کہا گیا ہے کہ جس نے کسی عورت کو شہوت کی نگاہ سے دیکھا اس نے فوراً اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کیا۔ درحقیقت تمام آسمانی مذاہب کی جڑیں مشترک ہیں، بشمول حجاب پر زور اور جنسی بدکاری سے بچنا۔ اس طرح وہ لوگ جو اپنے آپ کو عیسائی سمجھتے ہیں لیکن حجاب کی پابندی نہیں کرتے اور فحش حرکات اور فحاشی میں ملوث ہوتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے مذہب کی تعلیمات کے منافی عمل کرتے ہیں۔ لیکن سلویا کو آخر کار اپنے والدین کی رضامندی مل جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خوش قسمتی سے اب والدین کے ساتھ میرے تعلقات میں اختلاف کے باوجود اس قدر بہتری آئی ہے کہ مجھے اس کی بالکل توقع نہیں تھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے میں ایک اہم عنصر یہ ہے کہ اسلامی تعلیم کے دوران مجھے صحیفہ سجادیہ نامی کتاب ملی جس نے اس سمت میں میری بہت مدد کی۔ اس کتاب کی محبت اور روحانیت سے بھرپور دعاؤں میں والدین کے لیے ایک دعا نقل کی گئی ہے، جب بھی مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ کوئی برائی کی ہے تو اس دعا کے پڑھنے سے میرا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ صحیفہ سجادیہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی مختلف مسائل پر گہری اور مؤثر دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ اسی لیے سلویا اہل بیت رسول علیہ السلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے اور سیرت کو جاری رکھنے کے لیے بہترین اور قابل ترین شخصیات مانتی ہیں۔ سلویا ایک فعال اور با اثر مسلمان ہیں اور ان کے چھوٹے بھائی اور کزن نے بھی اپنے اسلامی رویے اور عقائد کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ترقی پسند مذہب اسلام کو مغربی میڈیا کے اسلام مخالف پروپیگنڈے سے ہٹ کر اچھی طرح پیش کیا جائے تو دل و دماغ اسے قبول کر لیں گے۔ بہرحال گانے شہرت اور خوش قسمتی کے ذریعے سکون اور خوشی حاصل کرنے میں ناکام رہنے کے بعد سلویا اب خدا کی محبت کے سائے میں سکون پاتی ہیں اور کہتی ہیں، جب میں اپنے آپ کو خدا کے قریب محسوس کرتی ہوں تو مجھے کوئی چیز یاد نہیں آتی۔ یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز اس کی جگہ نہیں لے سکتی۔
تسبیح پڑھے دن رات تیری، اے عرش زمین یہ کون مکان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں۔
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے، اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے،
اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعا یوں محب خدا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں۔
اے مولا کنیزان زہرا پھیلائے ہوئے ہیں اپنی رضا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی رضا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی اولاد انہیں تو کر دے عطا، شامل خود بنت نبی خاتون جنا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں۔
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر، عباس کا پرچم ہو جس پر،
عباس کا پرچم ہو جس پر،
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر، اپنی پناہوں میں ان کو کر نظر کرم دے دو ماں،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں۔
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں، اے مولا
ہو قید جفا میں، اے مولا
دے اس کو رہائی زندہ سے عابد کی اسیری کا صدقہ، رستے میں کسی مومن کے کبھی آئے نہ غموں کا کوہ گرم.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں.
ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا, ہے نام تیرا زخموں کی دوا,
ہے نام تیرا زخموں کی دوا.
مومن نہ کوئی بیمار رہے, بیمار مدینہ کا صدقہ. کربل کے مسافر کے صدقے کر چشم کرم اے فیض رسا.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب
Oh,